بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير حاصل ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الأصول اللفظية تمهيد. اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين: الشك في وضعه لمعنى من المعاني، الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا معناه الحقيقي أو معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وبأنه غير موضوع للرجل الشجاع إلى آخر. بحث ہماری اصول فقہ مرحوم مظفر میں تھی، اور مقدمے کے حوالے سے جو آغا کی باتیں تھیں اور جو عناوین ابحاث سے وہ یہاں تک پہنچے کہ آج جو مقدمہ مطرح ہو رہا ہے وہ 12واں مقدمہ اصول لفظیہ کے حوالے سے. اصول لفظیہ کے اس بحث میں آغا خود ایک اور چھوٹا سا مقدمہ بیان کرنا چاہتے ہیں تمہیدن کے نام سے. اس مقدمے میں آغا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اصول لفظیہ کو شروع کریں اور اصالتوں کو بیان کریں، ایک مقدمے کے عنوان سے آغا ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان دو باتوں میں ہم خلط نہ کریں، ان دو باتوں کو آپس میں ملائیں نہ. اور ان میں سے ایک مطلب یہ ہے، آغا فرماتے ہیں کہ کبھی ہمیں شک ہوتا ہے اصل وضع میں کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا معنی کے لیے وضع نہیں ہوا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہمیں شک ہوتا ہے مراد متکلم میں. وضع معلوم ہے کہ اس لفظ کی معنی حقیقی کیا ہے، اسی لفظ کی معنی مجازی کیا ہے، یہ معلوم ہے. شک اس میں ہوتا ہے کہ جب اس نے رأیت اسدن کہا تو اب اس اسدن سے مراد اس کا کیا ہے، معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی. تو بس یہ دو مطلب ہے، ایک مرتبہ شک ہوتا ہے اصل وضع میں، ایک مرتبہ شک ہوتا ہے مراد متکلم میں. آپ فرماتے ہیں ابھی تک جو ہم نے پیچھے بحث پڑھی جہاں علامات حقیقت اور مجاز کو بیان کیا تھا، اس بحث کا تعلق بحث سابق کا اس پہلے والے شک سے ہے کہ جہاں وضع میں شک ہو تو وہاں ہم نے آپ کے لیے یہ راہیں بتائیں، یہ طریقے بتائے، یہ قوانین بتائے کہ آپ ان علامات کے ذریعے وضع کو پہچان سکتے ہیں، تبادر سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس لفظ کی معنی حقیقی کیا ہے، آپ اطراد اور عدم صحت سلب اور صحت حمل ان سے پہچان سکتے ہیں کہ اس کی معنی حقیقی کیا ہے. پھر اسی ہی مرحلے میں ایک بات جس کو آغا نے اس بحث سابق میں تو مطرح نہیں کیا لیکن یہاں پر بیان کر رہے ہیں اس نقطے کو تاکہ وہ بحث سابق بھی کامل ہو جائے، اور وہ یہ کہ قدماء اصولیوں، اصولیوں میں ایک یہ آپ اصطلاح سنتے ہوں گے کچھ قدماء ہیں اور پھر متاخرین ہیں، ان میں سے بارڈر لائن کون ہے جو بیچ میں؟ شیخ طوسی ہیں، شیخ طوسی علیہ الرحمہ. شیخ طوسی یعنی کے بعد جو ہے قدماء کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور وہاں سے متاخرین کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر آرا فرماتے ہیں کہ قدماء
کون سے والے
جن کی شیخ طوسی سے پہلے جو بھی بزرگان تھے وہ قدماء سے اس قدماء میں حساب ہوتے ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود قدیم ہیں،
وہ تو بہت قدیم ہیں شیخ طوسی.
بہرحال یہ ہمارا مطلوب نہیں ہے، میں نے اشارہ کرنا چاہا، اس کی مفصل بحث آپ دیکھ لیجئے گا. اور بزرگان یہی کہتے ہیں کہ شیخ طوسی سے اس طرف متاخرین کا سلسلہ ہوا. اور یہ جو نقطہ جس کو آگاہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قدماء اصولین میں ایک بات تھی اور اسی وضع کے حوالے سے، وہ یہ کہ وہ استعمال کو علامت حقیقت جانتے تھے. یعنی جب وہ دیکھتے تھے کہ ایک لفظ اہل لغت کے ہاں کسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو جب وہ اصل استعمال کو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس ایک معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو وہ نتیجہ لیتے تھے یہاں سے کہ بس یہ معنی اس لفظ کی ہے، یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے. تو وہ استعمال کو علامات حقیقت میں سے جانتے تھے. آغا فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو بھی یہاں کلیئر کر دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ استعمال علامت حقیقت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آغا فرماتے ہیں کہ ایک پہلی بات یہ کہ استعمال عام از حقیقت اور مجاز ہے، یعنی جس طرح ایک لفظ معنی حقیقی میں استعمال ہوتا ہے اسی ناحیے سے وہ معنی مجازی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو لہذا اصل استعمال علامت حقیقت نہیں بن سکتا. اور دوسرا مطلب یہ کہ انہوں نے ایک خلط کیا ہے، یعنی دو بحثوں کو آپس میں ملا دیا ہے. وہ یہ کہ یعنی وہ جب استعمال کو دیکھتے تھے تو اصالت حقیقت جاری کرتے تھے، استعمال ان کے لیے علامت بنتا تھا حقیقت کے لیے، جبکہ آغا فرماتے ہیں کہ یہ مرحلہ دوسرا ہے جو ابھی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں مراد متکلم میں شک ہو تو اصالت الحقیقت وہاں جاری ہوتی ہے. استعمال کو دیکھ کر اصالت الحقیقت جاری کرنا اور وضع کو مشخص کرنا یہ قدما کرتے تھے، لیکن یہ درواقعے اس شک در وضع والی بحث سے مربوط نہیں ہے، یہ وہاں پر ہے جہاں پر ہمیں اصل مراد میں شک ہو تو وہاں ہم اصالت الحقیقت کو جاری کرتے ہیں. تو بس ایک مطلب یہ کہ استعمال عام ہے، حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہے، لہذا علامت نہیں بن سکتا، اور دوسرا اس استعمال کو دیکھ کر اصالت الحقیقت جاری کرنا یہ مرحلہ شک در اصل مراد میں ہے، وہاں پر مطرح ہے، ہمارے اس بحث وضع سے مربوط نہیں. یہ ایک مطلب ہے. اور پھر آگا فرماتے ہیں کہ دوسرا مطلب جو جہاں پر مراد متکلم میں شک ہو تو وہاں پر یہ جو اصول ابھی بیان ہوں گے، اصول لفظیہ کے پانچ اصل کو آگا بیان کر رہے ہیں جن میں سے مہم ہیں، اور پھر ان کو ہم اصول میں اصول لفظیہ کہتے ہیں. یہ بھی اس طرف آپ اختصاراً متوجہ ہوں کہ اصول اصل سے مراد کیا ہے. یہاں پر ایک مرتبہ اصل اصل عملی ہوتی ہے جو اصول عملیہ میں مطرح ہے، یہ اصول لفظیہ اسی طرح اصول عملیہ کی طرح اصل نہیں ہے. چونکہ اصل کے شیخ انصاری نے بھی اپنی اس کتاب میں کچھ معانی بیان کیے تو مختصر ہم یہ کہیں گے کہ اصل ایک مرتبہ قاعدے کی معنی میں استعمال ہوتی ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر اصل یہ ہے، یعنی قاعدہ یہ ہے، جیسے اصالت الطہارت کو ہم کہتے ہیں قاعدے طہارت مثلا اس طرح، اور ایک مرتبہ ہم اصل کہتے ہیں دلیل کی جگہ پر، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل کتاب اور سنت ہے، مراد کیا ہوتی ہے؟ دلیل کتاب اور سنت ہے. تو بس اصل کو کبھی ہم دلیل کی جگہ پر بھی استعمال کرتے ہیں، قاعدے کی معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی رجحان اور ارجح یہ ہے، رجحان یہ ہے، وہاں پر ہم اصل کا کلمہ بھی استعمال کرتے ہیں، اصل کو فر کے مقابلے میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ فر ہے اور یہ اس کی، اس کو آپ نے منطق میں تمثیل میں دیکھا ہوگا، قیاس کی اقسام میں جب ہم تمثیل کی بحث پڑھتے تھے تو وہاں پر چار چیزیں بیان ہوتی تھیں نا، کہ اصل اور فر، ان میں سے دو ایک ارکان یہ تھے کہ ایک اصل ہوتا تھا ایک فر، پھر اصل سے ہم حکم کو سرایت دیتے تھے فر کی طرف. تو ایک اصل جو ہے اس معنی میں، لیکن یہاں پر مراد قاعدہ ہے، اصول لفظیہ یعنی قواعد لفظیہ. اور یہ بھی آپ کی طرف اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ یہ اشارہ نہیں کر رہے اس بات کی طرف، لیکن یہ قواعد اوکلائیہ ہیں، اصول لفظیہ اور قواعد لفظیہ جو کہ اوکلائی ہیں. اوکلائی یعنی کیا؟ اوکلا میں رائج ہیں یہ اصول، یہ قواعد، یعنی خود آپ قاطع نظر از خطابات اشارے جب اوکلا کو دیکھیں گے تو وہ بھی اپنے کلام میں، وہ بھی اپنے معاشرے میں جب اس طرح کوئی متکلم کلام کرتا ہے اور ان کو شک لاحق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے اس لفظ سے مراد معنی حقیقی دیے یا معنی مجازی، تو وہ خود بھی اس طرح کے اصول جاری کرتے ہیں. تو بس یہ اصول محاوری ہیں، یا دوسرے الفاظ ہم یوں کہیں کہ اوکلائی ہیں، تو یہ اس طرح کے قواعد ہیں. یہ تمہید کے عنوان سے آگاہ ان دو باتوں کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ الاصول اللفظیہ، تو اصول لفظیہ تمہید مقدمہ یہ کہ اعلم ان شک فی اللفظ علی نحوین، کہ لفظ میں جو شک ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. اشک فی وضعہ لمعنی من المعانی، ایک مرتبہ شک اس لفظ کی وضع میں ہوتا ہے کسی معنی کے لیے، معانی میں سے شک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لفظ ایک معنی رکھتا ہے، یہ معنی اس کی حقیقی ہے یا حقیقی نہیں. اشک فی المراد منہ، اور دوسرا قسم اس کا کیا ہے، جہاں پر شک ہو مراد میں، منہ اس لفظ سے، کہ اس لفظ سے متکلم نے کیا مراد کی. بعد فرض العلم بالوضع، اس کے بعد کہ ہمیں علم بالوضع کو ہم نے مفروض لے لیا، یہ فرض کر لیا کہ ہم عالم ہیں وضع سے، وضع سے وہ شخص آگاہ ہے لیکن مراد میں شک ہے. مثال کے طور پہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ وہ شک کرتا ہے فی ان المتکلم اراد بقوله، جب وہ متکلم یہ جملہ کہتا ہے کہ رأیت اسدن، تو شک لاحق ہوتا ہے اسے کہ آیا متکلم نے اس جملے میں ارادہ کیا ہے معناہ الحقیقی، اس کی حقیقی معنی کا، او معناہ المجازی، یا اس کی مجازی معنی کا. مال علم بوضع لفظ الاسد للحیوان المفترس، اس کے ساتھ کہ وہ شخص آگاہ ہے کہ لفظ اسد حیوان کے لیے، حیوان مفترس کے لیے وضع ہوا ہے، یعنی اس کو اس کی معنی حقیقی کا پتہ ہے، علم ہے. وَبِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ، اور وہ عالم ہے اس بات سے کہ یہ وضع نہیں ہوا رجل شجاع کے لیے. بس رجل شجاع میں اگر استعمال ہو تو مجازن ہے، اب اگر حیوان مفترس میں استعمال ہو تو حقیقی ہے، لیکن متکلم نے کیا ارادہ کیا ہے اس میں شک ہے. اما النحو الاول، اگر پہلی جو قسم ہے، پہلا جو قسم ہے، اگر اسی ناحیت کا شک ہو جو شک در وضع ہے، تو آغا فرماتے ہیں فقط کان البحث سابق معقودا لاجله, جو گزشتہ بحث گزری وہ بحث سابق فرماتے ہیں کہ معقود تھی, بنائی گئی تھی, لاجله اسی مسئلے کے لیے. کیوں؟ لغرض بیان العلامات المثبتت للحقیقت المجاز, اس لیے کہ غرض وہاں پر کیا تھا, علامات کو بیان کرنا جو کہ مثبت تھیں, ثابت کرنے والی تھیں حقیقت کو یا مجاز کو, اے المثبتت للوضع او عدمه, کہ جو علامات بیان کر رہی تھیں, ثابت کر رہی تھیں کہ وضع تحقق پائی ہے یا نہیں, آیا یہ لفظ اس معنی میں وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہنا نقول, اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم یوں یہ کہیں گے کہ ان الرجوع الى تلك العلامات واشباهها کنس سے اہل اللغہ. اب یہ کنس سے اہل اللغہ کو ان علامات میں آغا نے بیان نہیں کیا تھا, لیکن یہاں ایک اس بات کی طرف بھی آغا اشارہ کر رہے ہیں کہ
انہوں نے کہا تھا کہ اہم کو بیان کر رہے ہیں.
ہاں, تو ایک یہاں پر اشباہ میں سے آغا نے مثال یہاں پر ایک اور بیان کر دی آپ کے لیے. فرماتے ہیں کہ رجوع ان علامات کی طرف اور ان کے مشابہ چیزوں کی طرف, مشابہ میں سے یہاں فرماتے ہیں جسے نس سے اہل لغت ہے. اب نس سے اہل لغت سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفظ کیا ہے, اس میں حقیقت رکھتا ہے, کیونکہ وہ جب تصریح کر رہے ہیں خود اہل لغت اور اہل زبان والے. فرماتے ہیں کہ امر, یہ رجوع ان علامات اور ان کے اشباح کی طرف, امر لابد منہ فی اثبات اوضاع اللغہ ایت لغت کانت, یہ ایک ایسا امر ہے کہ ضروری ہے لغت کی اوضاع کے اثبات میں, کہ لغت میں جو وضع صورت پاتی ہیں الفاظ کی معانی کے لیے, ان اوضاع میں, ان وضع کے اثبات میں ضروری ہے. ایت لغت کانت, اب وہ کون سی ہی لغت ہو, کیسی بھی لغت ہو, کس طرح کی لغت ہو, فرق نہیں کرتا. پھر فرماتے ہیں کہ اب یہ اشارہ کر رہے ہیں اس دوسرے نقطے کی طرف کہ جو وہاں پر بیان نہیں کیا تھا. فرماتے ہیں کہ ولا یکفی فی اثباتها ان نجد فی کلام اہل تلک اللغۃ استعمال اللفظ فی المعنی الذی شک فی وضعہ له, یعنی استعمال حقیقت بنتا ہے یا نہیں, آغا اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان اوضاع لغت کے اثبات میں کافی نہیں ہے کہ ہم اہل لغت کے کلام میں دیکھیں ایک لفظ کے استعمال کو ایک معنی میں, کہ جس وہ معنی کہ اس لفظ کے وضع میں اس معنی کے لیے شک کیا جا رہا ہے, چاہے یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا یا وضع نہیں ہوا, ایسی معنی میں لفظ کے استعمال کو دیکھیں اور پھر ہم اس سے اوضاع کو ثابت کریں, لغت کی وضع کو ثابت کریں. ہاں, فرماتے کہ نہیں, یہ کفایت نہیں کرتا. دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ استعمال حقیقت کی علامت نہیں بن سکتا, کہ آپ استعمال کو دیکھ کر کہیں کہ یہ لفظ بس اس معنی میں کیا ہے, حقیقت ہے, وضع ہوا ہے. کیوں؟ لأن الاستعمال کما یصح فی المعنی الحقیقی یصح فی المعنی المجازی, جیسا کہ استعمال فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے معنی حقیقی میں درست ہے, اسی ناحیے سے معنی مجازی میں بھی درست ہے. وما یدرینا, یہ وہی اصطلاح ہے کہ جو تعجبی انداز سے مطرح ہوتی ہے, کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, اسی طرح جیسے کہتے ہیں نا وما ادراک بقضاء, آپ کو کیسے پتا چلے گا اس بات کا, آپ کیسے جانیں گے اس بات کو, جسم کہتے ہیں. تو یہ ایک اصطلاح تعجبی ہے کلمہ عرب میں, کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ, وما یدرینا یعنی ہمیں کیسے یہ بات معلوم ہوگی, لعل المستعمل اعتمد علی قرینۃ حالیہ, ہمیں کیسے پتا چلے کہ جب یہ استعمال ہوا تو قطعا یہ استعمال علامت حقیقت ہے. ہم جبکہ فرماتے ہیں کہ لعل امکان ہے کہ مستعمل نے, کہ جس نے استعمال کیا ہے, اعتمد علی قرینۃ حالیہ او مقالیہ فی تفہیم المعنی المقصود له, امکان ہے کہ شاید مستعمل نے اس استعمال کے وقت اعتماد کیا ہو ایک قرینے پر جو کہ حالیہ ہو یا مقالیہ, معنی مقصود کی تفہیم میں لہو, جو معنی اس لفظ کے لیے ہے. فرماتے ہیں کہ اس صورتحال میں, یعنی ہم یہ امکان تو دے سکتے ہیں نا کہ جب یہ لفظ استعمال ہوا, اب اس امکان ہے کہ مستعمل نے کوئی قرائن رکھے ہوں اور اس لفظ کو ایک معنی مجازی میں استعمال کیا ہو, کن قرائن کی وجہ سے, کچھ قرائن حالیہ اور مقالیہ کی وجہ سے. اب ہمیں ان قرائن کا علم نہیں ہے, اب فقط ہم استعمال دیکھ رہے ہیں لفظ یہ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں سے کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ لفظ اس معنی میں حقیقت, شاید نہ مجاز ہو, مجاز کے معنی سے استعمال ہوا. فاستعمله فی علی سبیل المجاز, بس انہوں نے اس نے اعتماد کیا کچھ قرائن پر اور اس نے استعمال کیا اس میں مجاز کے عنوان سے. ولذا اشتہر فی لسان المحققین حتی جعلوه قاعدۃ, فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ لسان محققین میں مشہور ہوئی یہ بات. اور یہاں تک کہ انہوں نے اس کو ایک قاعدے کی طرح بنا دیا, قاعدت یہ گویا یہ قاعدے کی مانند ہے. کون سی بات؟ قولہم, ان کا یہ قول کہ ان الاستعمال اعم من الحقیقت والمجاز, کہ استعمال حقیقت اور مجاز سے اعم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ نفس سے استعمال علامت نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب استعمال عام ہے از حقیقت و مجاز, تو اس عام سے ہم کیسے ایک خاص کو ثابت کر سکتے ہیں؟ یعنی استعمال جو دونوں کو شامل ہے, اس سے ہم ایک خاص مورد کو اس بات کریں, یہ نہیں ہو سکتا. وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ بُطْلَانَ طَرِيقَةِ الْعُلَمَاءَ السَّابِقِينَ, فرماتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے ہمیں گزشتہ علماء کے طریقے کا بطلان, ان کی بتائی ہوئی راہ کا بطلان واضح ہوتا ہے کہ اس کون سی راہ کس چیز کے لیے. لِإِثْبَاتِ وَضْعِ اللَّفْظِ بِمُجَرَّدِ وِجْدَانِ اِسْتِعْمَالِهِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ, وہ راہ کس لیے تھی؟ کہ لفظ کے وضع کا ثابت ہونا صرف اس لفظ کے استعمال سے لسان عرب میں, کہ جیسے ہی یہ لفظ لسان عرب میں استعمال ہو تو وہ کہتے تھے اس سے ثابت ہوتی ہے وضع. آپ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بتائی ہوئی راہ وضع کے اس بات کے لیے باطل ہو جاتی ہے یہاں سے, کیونکہ وہ استعمال کو علامت بناتے تھے اور ہم کہتے ہیں کہ استعمال عام ہے. کما وقع ذلک لعالم الہدى سید المرتضی قدس سره, فرماتے ہیں کہ یہی مسئلہ واقع ہوا ہے سید مرتضی کے لیے, کہ یعنی وہ سید مرتضی استعمال کو علامت کے عنوان سے بیان کرتے تھے حقیقت کے لیے. فَإِنَّهُ كَانَ يَجْرِي أَصَالَةَ الْحَقِيقَةِ فِي الْإِسْتِعْمَالِ, کہ یہ بزرگوار جاری کرتے تھے اصالت حقیقت کو کہاں پر؟ استعمال میں. جب استعمال دیکھا ایک لفظ کا لسان عرب میں ایک معنی میں, تو کہتے تھے کہ یہاں پر اصل کیا ہے؟ حقیقت ہے. بس استعمال کو علامت بناتے تھے. بَيْنَمَا أَنَّ أَصَالَةَ الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا تَجْرِي إِنَّ الشَّكِّ فِي الْمُرَادِ لَا الْوَضْعِ, فرماتے ہیں کہ درحالانکہ اصالت حقیقت جاری ہوتی ہے کب؟ جب شک ہو مراد متکلم میں, نہ وضع میں. یعنی سید مرتضی وضع کے مرحلے میں جب دیکھ رہے تھے کہ یہ لفظ ان کے نزدیک ایک معنی میں استعمال ہو رہا ہے, تو اصالت الحقیقت جاری کر رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ درست نہیں ہے. یہ اگر ہمیں مراد متکلم میں شک ہو اور معنی کا علم پہلے سے ہمیں حاصل ہو, تو تب ہم جاری کرتے ہیں اصالت الحقیقت کو. جب پتہ نہ ہو کہ آیا متکلم نے یہاں سے معنی مجازی کا ارادہ کیا ہے یا حقیقی کا, تب جاری کرتے ہیں اصالت الحقیقت. تو بس اصالت الحقیقت کا جریان یہ کہاں پر ہے؟ مرحلے دوم میں ہے, بعد میں, جو ابھی ہمارا مورد بحث ہے یہاں پر اصول لفظیہ کے عنوان سے. لیکن جہاں شک ہو اصل وضع میں, تو وہاں پر اصالت الحقیقت کا مجرا نہیں ہے. کما سیاتی, جیسا کہ ابھی عنقریب بیان ہوگا کہ اصالت الحقیقت کا مجرا اور مورد کہاں پر ہے. یہ ایک قسم تھا اس شک کا, کہ جو لفظ میں شک ہو رہا تھا اور شک اصل وضع میں تھا. تو آغا نے بیان کیا کہ وہ بحث سابق اس سے مربوط ہے, وہ علامات جو ہم نے بیان کی وہ اس سے مربوط ہیں. لیکن اما النحو الثانی, دوسرا جو مرحلہ ہے, فالمرجع فیہ لاثبات مراد المتکلم الاصول اللفظیہ, دوسرا مرحلہ, دوسرا مورد شک کا جہاں پر مراد متکلم میں شک تھا. فرماتے ہیں کہ مرجع اس دوسری قسم میں متکلم کے مراد کے اثبات کے لیے اصول لفظیہ ہے, قواعد لفظیہ, اقلائیہ, محاوریہ ہیں. وہاد البحث معقود لاجلہا, اور یہ بحث جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بنائی گئی ہے لاجلہا, اس قسم دوم کے لیے کہ جہاں مراد متکلم میں شک ہو. بس فینبغی الکلام فیہا من جہتین, بس سزاوار ہے اور بہتر ہے کہ بحث جو ہے اس میں دو جہتوں سے ہو. کس میں؟ اس اصول لفظیہ میں دو جہتوں سے ہم بحث کریں. اولا فی ذکرہا و ذکر مواردہا, پہلے تو ہم خود ان اصول کو بیان کریں اور ان کا مورد بیان کریں کہ یہ اصل اور یہ کس مورد میں جاری ہوگی, اس کا مجرا کیا ہے, کس مقام پر ہم اس اصول کو جاری کر سکتے ہیں. ثانیا فی حجیتہا و مدرک حجیت, اور دوسرا مرحلہ اس کی حجیت اور مدرک حجیت کا ہے. پہلی اصل آگا فرماتے ہیں اصالت الحقیقت ہے. اب اصالت الحقیقت, جیسے کہ خود لفظ سے بھی واضح ہے کہ آپ قاعدے حقیقت کو جاری کر رہے ہیں, اصل حقیقت کو جاری کر رہے ہیں. کہاں پر؟ جہاں مراد متکلم میں شک ہو. کیسا شک ہو کہ ہم یہ اصالت جاری کریں؟ وہ کون سا مورد ہے مراد متکلم میں شک کا کہ جس مورد میں یہ اصل جاری ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ جب اس نے ایک لفظ صادر کیا, اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہاں پر اس کی مراد معنی حقیقی ہے یا مجازی ہے. یعنی کلام کا ظہور کس میں ہو؟ معنی حقیقی میں ہو, لیکن احتمال مجاز کا بھی ہو. یہی احتمال باعث شک ہو رہا ہے کہ آیا اس کی مراد معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے. تو یہ مورد ہے اور یہ مجرا ہے اس اصل کا. ایسے مورد میں ہم جاری کریں گے اصالت الحقیقت. مثال کے طور پہ مولانا نے آپ سے کہا کہ میرے لیے اسد لے کر آؤ, ٹھیک ہے, جے نہیں بھی اسد ہے, اب اسد لے کر آؤ, اس نے یہ کلام جاری کیا. اب مکلف چونکہ یہ مثال دے رہے ہیں, بھائی یہ مربوط ہے شارع سے, شارع کچھ بھی آپ سے مانگ سکتا ہے, کوئی ایسی چیز مانگ سکتا ہے کہ جس کے دو معنی ہوں, ایک معنی حقیقی اور ایک معنی مجازی. اس بات کو ہم اس مثال میں تدبیر کر رہے ہیں کہ آپ کو شارع کہہ رہا ہے, ایک متکلم کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اسد لے کر آؤ. اب اسد کی معنی حقیقی بھی ہو سکتی ہے جو ہے معنی مصدر سے بلکہ ہے, اور ایک معنی مجازی ہے, احتمال چونکہ مجاز کا بھی ہے. اب آپ فرض کرتے ہیں کہ اس مورد میں جب آپ کو شک لاحق ہوتا ہے تو قاعدہ کیا ہے کہ ہم کس کو جاری کریں؟ اصالت حقیقت کو. یعنی اس اسد سے وہ شخص کیا کرے, مقام عمل میں اس کی معنی حقیقی کو نظر میں رکھے. اب اگر فرماتے ہیں آوا کہ اگر اس نے معنی حقیقی کو مد نظر رکھا کیونکہ یہ اصل جاری کی اور وہ کام کر کے واپس آئے, وہ اسد ایوان مفترس لے کر آئے, اب اگر متکلم کہتا ہے کہ میری تو یہ مراد ہی نہیں تھی, تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایسے مورد میں جب اس نے قرینہ بھی نصب نہیں کیا تھا تو یہ اصالت الحقیقت دو شخصوں کے لیے حجت بنتی ہے. ایک حجت اور دلیل بنتی ہے خود سامع کے لیے متکلم پر, کہ جب سامع اس احتمال مجاز کو اس اصالت سے دفع کرے اور اس معنی حقیقی کو ہی مراد لے کر وہ کام انجام دے, تو یہاں متکلم کو کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کی مراد معنی مجازی تھی تو آپ قرینہ نصب کرتے, ٹھیک ہے, تو بس وہ احتجاج کر سکتا ہے. اور اگر متکلم سامع نے معنی حقیقی کو مراد نہ لیا اور گیا مثلا فرض کر دے ایک شخص کو لے کر آیا جو کہ رجل شجاع ہے, تو یہاں متکلم اسے کہہ سکتا ہے, یہاں پر متکلم احتجاج کر سکتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسد لے کر آؤ, میں نے قرینہ بھی نہیں لگایا تھا کہ میرا مقصود معنی مجازی ہو, جبکہ کلام کا ظہور بھی معنی حقیقی میں تھا, تو تم نے مجازی کیوں مراد لی؟ تو بس یہی قاعدے اصالت الحقیقت ہے. اپنے اگر مورد میں جاری ہو تو سامع کی ناحیت سے ایک اعتبار سے حجت بنتی ہے متکلم پر, اور ایک ناحیت سے متکلم کی طرف سے حجت بنتی ہے سامع پر. تو آپ فرماتے ہیں کہ الاصول اللفظیہ و مواردہا, اصول لفظیہ اور ان کے موارد, اما من الجہت الاولا, فرماتے ہیں کہ پہلی اس جہت سے کہ جہاں پر ہم نے کہا کہ ہم ان اصول کو بیان کریں گے, ان کے موارد کو اور ان کے خود اصل کو اور اس کے مورد کو, اس جہت سے فنقول ہم کہیں گے کہ اہم الاصول لفظیت ما یاتی, جو اہم ہے ان میں سے, ویسے تو بہت ساری مطلب ہے اہم جو ہے. اچھا میں اس بات کو اس کی طرف بھی آپ کو اشارہ کر دوں کہ ابحاث سے عالیہ میں کفایہ اور دوسری جو کتابیں ہیں وہاں پر یہ بحث تعارض احوال سے مطرح ہے, اور اس طرح کی یہ جو پرانی کتابیں اور چھوٹی چھوٹی کتابیں ہمارے اصول کی ہیں وہاں پر اس عنوان سے اصول لفظیہ سے مطرح ہے, لیکن جو خارج کی کتابیں ہیں یا جہاں پر کفایہ جیسی کتابیں ہیں تو اگر آپ کو کبھی بھی اس بحث کو دیکھنا ہو بڑی کتابوں میں تو وہاں پر آپ اس عنوان سے دیکھ سکتے ہیں, تعارض احوال کے عنوان سے. فرماتے ہیں کہ اہم میں اصول لفظیہ وہ ہیں کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہاں پر, اصالت الحقیقہ پہلی اصل ہے, و موردہا اس کا مورد اور مجرا کہاں پر ہے, فرماتے ہیں کہ ما اذا شک فی ارادت المعنى الحقیقی او المجازی من اللفظ, اس کا مورد وہاں پر ہے کہ جہاں شک کیا جائے معنی حقیقی کے ارادے میں یا مجازی کے, یعنی متکلم کی مراد معنی حقیقی ہے یا مجازی ہے. کس طریقے سے خدا کا تفسیر کر رہے ہیں کہ بے ان لم یعلم وجود القرینت علی ارادت المجاز, یعنی معلوم نہیں ہے قرینے کا وجود مجاز کے ارادے پر, چونکہ قرینہ متکلم نے ظاہر نصب نہیں کیا کلام پر, ما احتمال وجود ہے, یہ قید آپ کو اس کی طرف متوجہ رہیں کہ احتمال قرینے قرینہ ہے, وجود قرینے کا احتمال ہو, کیونکہ اگر وجود قرینے کا احتمال ہی نہ ہو تو پھر مورد نہیں بنتا اصالت الحقیقت, جو آپ کے لیے شک مطرح نہیں ہوگا, چونکہ شک وہاں ہوتا ہے جہاں طرف آخر کا بھی احتمال ہو. فیقال حینئذ, تو یہاں پر کہا جائے گا الاصل الحقیقہ, اے الاصل یعنی قاعدہ یہ ہے کہ ان نحمل الکلام علی معناه الحقیقی, کہ ہم کلام کو اس کی معنی حقیقی پر حمل کریں. پھر کیا ہوگا اگر حمل کریں گے؟ تو نتیجہ فیکون حجتا فیہ للمتکلم علی السامع, تو اگر ہم نے اس کو معنی حقیقی پہ حمل کیا تو یہ قاعدہ یہ اصل حجت بنے گی متکلم کی طرف سے متکلم کے لیے سامع پر. کیسے حجت بنے گی؟ اچھا دوسری حجت, و حجت فیہ للسامع علی المتکلم, اور اسی طرح حجت بنے گی سامع کے لیے متکلم پر. فلا یصح من السامع الاعتذار فی مخالفت الحقیقہ, اب اگر سامع جو ہے فرض کرتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی, متقرب نے کہا کہ اسد لے کر آؤ اور سامع نے جا کر ایک انسان کو لے کے آیا جو کہ رجل شجاع تھا, تو یہاں پر سامع یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں نے سمجھا شاید آپ کی مراد مانے مجازی, جب کرینہ بھی نہیں تھا, کلام کا ظہور حقیقت میں تھا اور یہ اصل جاری ہو رہی تھی اصل حقیقت, تو یہاں سامع عذر اور بہانہ پیش نہیں کر سکتا. فلا یصح من السامع الاعتذار فی مخالفت الحقیقہ, جہاں پر یہ اصل جاری ہو رہی ہے وہاں پر اگر سامع مخالفت کرے حقیقت کی, یعنی اس معنی حقیقی کی مخالفت کرے, تو اس مخالفت حقیقت کے مورد میں سامع کی جانب سے اعتذار اور عذر صحیح نہیں ہوگا. بِأَن يَقُولَ لِلْمُتَكَلِّمِ, یعنی کس طریقے سے وہ بہانہ پیش کرے متکلم کے لیے, وہ یوں بہانہ پیش کرے اور کہے متکلم کو کہ لَعَلَّكَ أَرَدْتَ الْمَعْنَى الْمَجَازِي, میں کیوں اس طرح میں نے مخالفت کی معنی حقیقی, شاید میں نے کہا کہ آپ نے معنی مجازی کا ارادہ کیا ہو. وَلَا يَصِحُ, اور اسی طرح متکلم بھی بہانہ نہیں کر سکتے. وَلَا يَصِحُ الْاعْتَذَارُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ, متکلم بھی یہ عذر پیش نہیں کر سکتے, درست نہیں ہے ان کا یہ عذر پیش کرنا. بِأَن يَقُولَ لِلسَّامِعِ, کہ وہ سامع کو آ کر کہے کہ اِنِّي أَرَدْتُ الْمَعْنَى الْمَجَازِي, کہ آپ یہ کیوں لے کر آئے ہو رجل شجاع کو, میں نے تو مانے مجازی, بلکہ اسد تو کیوں لے کر آئے ہو حیوان مفترس کو, میں نے مانے مجازی کا ارادہ کیا تھا. تو سامع کہہ سکتا ہے کہ تم آپ کا کلام ظہور رکھتا تھا مانے حقیقی میں, کیونکہ یہاں اصالت الحقیقت جاری ہو رہی تھی اور کوئی قرینہ بھی نصب اس پر نہیں تھا. تو یہ مورد تھا اصالت الحقیقت کا, اور پھر اگر یہ جاری ہو تو اس کا نتیجہ اس کی حجیت ہے متکلم کے لیے سامع پر, سامع کے لیے متکلم پر. دوسری اصلاح کا فرماتے ہیں اصالت العموم ہے. اصالت العموم جہاں پر شک ہوتا ہے ایک عام خطابات میں آتا ہے, شارع یا متکلم کی جانب سے ایک عام صادر ہوتا ہے, اب شک ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ اپنی معنی عموم اور عام میں ہی ظہور یعنی باقی ہے, یا یہاں پر متکلم نے کوئی الگ سے اس کے لیے خاص بھی بیان کیا ہے. جیسے متکلم نے کہا کہ اکرم العلماء, اب یہ العلماء اپنی یعنی عموم کے اعتبار سے تمام علماء کو شامل ہے, یہاں پر سامع کو شک لاحق ہو رہا ہے کہ یہ جو عام صادر ہوا ہے آیا اپنی معنی عموم پر باقی ہے, تمام علماء کو یہ اکرام شامل ہے, یا نہیں متکلم کی جانب سے کوئی خاص بھی صادر ہوا ہے کہ جس نے اس عام کو تخصیص دی ہو اور یہ کہا ہو کہ مراد سب کے سب علماء نہیں ہیں بلکہ وہ جو کہ عادل ہوں. تو یہاں پر یہ شک لاحق ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسے مورد میں جب آپ نے دیکھا آپ کے پاس خاص نہیں ہے, جب آپ نے فحص کیا کہ کوئی اس طرح کی تخصیص نہیں نظر آتی, تو آپ کلام کو اس کے ظاہر سمجھے خود اس کی معنی عام میں ہی, عام کو اپنے عام ہی اسی عموم پر ہی باقی رکھیں اور اسی معنی پر اس کو حمل کریں. فرماتے ہیں کہ موردہا, اس اصالت العموم کا جو مورد اور مجرا ہے وہ یہ ہے کہ ما اذا ورد لفظ عام, فرماتے ہیں کہ ایک لفظ عام جو ہے وارد ہو, وَشُكَّ فِي إِرَادَةِ الْعُمُومِ مِنْهُ أَوِ الْخُصُوصِ, اور شک کیا جائے اس لفظ عموم کے ارادے میں یا خصوص کے, یعنی آیا تمام کے تمام عالم مراد ہیں مثلا اکرم العلماء میں یا جو صاحب عدول ہیں عادل ہیں, او شُكَّ فِي تَخْصِيصِهِ, یا جو ہے اسی کی تخصیص میں شک کیا جائے. چونکہ ایک مرتبہ آپ لفظ عام صادر کرتے ہیں لیکن وہیں پر ہی آپ کی مراد خاص ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک مرتبہ آپ نے عام تو صادر کر دیا بعد میں مثلا آپ نے اس کو تخصیص دے دی, ٹھیک ہے, کسی اور کلام سے, تو اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ یا تو عام کے اس کلمہ عام سے خصوص کا ارادہ کیا ہے متکلم نے, اسی میں شک ہے, یا اصلا تخصیص میں شک ہے کہ کوئی دوسرا کلام اس سے صادر ہوا ہو جس نے اس کو کیا کیا ہو تخصیص دی ہو. فرماتے ہیں کہ فَيُقَالُ حِينَ اِذٍ الْأَصْلُ الْعُمُومُ, یہاں پر کہا جائے گا کہ اصل کیا ہے, قاعدہ کیا ہے, عموم ہے, فَيَكُونُ حُجَّةً فِي الْعُمُومِ, اور نتیجے میں وہ کلام جو ہے حجت ہوگا عموم میں, عَلَى الْمُتَكَلِّمِ اب اس سامع, متکلم پر یا سامع پر, اسی دونوں بیانوں کی طرح جو ہم نے اوپر بیان کیے کہ یعنی جب کلام کا ظہور عموم میں ہے تو اب یہی سامع اس ظہور پر عمل کرے گا, اور یہاں پر وہ کلام جو ظاہر ہے اپنے عموم پر اور متکلم سامع اسی طرح عمل کر رہا ہے, تو یہ سامع کا عمل حجت بنے گا خود متکلم پر. اب اگر سامع مخالفت کر رہا ہے تو متکلم احتجاج کرے گا, متکلم اس کو حجت بنائے گا کہ تو نے کیوں خاص پر عمل کیا جبکہ میں نے خاص حاضر نہیں کیا تھا, میں نے میری مراد خاص نہیں تھی, تو لہذا دونوں جانب سے یہ حجت بنتا ہے. اور تیسری اصل آغا فرماتے ہیں اصالت اطلاق ہے. اصالت اطلاق یعنی ایک لفظ صادر ہو اور پھر اس لفظ کے لیے حالات اور قیود مطرح ہوں, ٹھیک ہے, اب یہ آپ مفصل بحث پڑھیں گے آگے کہ ایک کلام جو ہے اس سے اطلاق کیسے سمجھ میں آتا ہے. چونکہ عموم اور اطلاق میں ایک فرق یہ ہے کہ عموم خود لفظ اور خود کلمات سے سمجھ میں آتا ہے، جیسے اب العلماء میں سے الف لام خود جنس کے لیے، یا جی مثلا کہہ دے اگر متکلم کہہ دے کہ اکرم کل عالم، تو اب یہ خود کل جو ہے لفظ کل خود دلالت کر رہا ہے کہ یعنی تمام کے تمام علماء، عمومیت کو شامل ہے. بس عموم خود کلمات سے سامنے آتا ہے، خود لفظ سے سامنے آتا ہے، اطلاق خود اس لفظ کے میں کچھ قرائن نہیں ہوتے، کچھ علامات نہیں ہوتی، بلکہ اس کلام یعنی کلام کے اس بعض شرائط کو مد نظر رکھ کر، جو جس کو ہم مقدمات حکمت کہتے ہیں، ان مقدمات حکمت کو مد نظر رکھ کر پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کلام اطلاق رکھتا ہے. تو اس کی مفصل بس آگے آئے گی بحث. فعلاً یہ کہ اگر ایک کلام صادر ہو اور وہ کلام مطلق ہو، مطلق ہو یعنی کیا، یعنی اس کے لیے حالات اور قیود ممکن ہو، جو اگر صلاحیت قید نہ ہو اس کلام میں تو اطلاق معنی نہیں رکھتا. قید کا امکان ہو کہ کلام تو مطلق ہے، مثال کے طور پہ مولانا نے کہا کہ اعتق رقبتن، کفارے میں اگر سوم میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کو آمدن آپ نے روزہ توڑ دیا تو جاؤ کفارہ انجام دو، کفارے میں کہا کہ اعتق رقبتن، ایک غلام کو آزاد کرو. اب نہیں پتا کہ رقبتن سے مراد مومنہ ہے یا مطلقہ ہے، کوئی بھی ہو، مومنہ ہو چاہے غیر مومنہ ہو، ایک شک تو ہے، ایک احتمال تو ہے. تو یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ جب ایسا احتمال اور ایسا شک ہو تو یہاں پر آپ اسی کلام کو اپنے اطلاق پر باقی رکھیں. اصل کیا ہے؟ اصل اطلاق ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ کو شک لاحق ہو کہ آیا اس مطلق کلام میں کوئی قید مطرح ہے کہ نہیں، کسی حالت سے یہ کلام مخصوص تو نہیں ہے، تو جب اس طرح ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی دلیل مقید کرنے والی بھی نظر میں نہ ہو، مطلع نہ ہو، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے اسی کلام کو؟ قاعدہ کیا ہے کہ اس کو آپ اپنے اطلاق پر باقی رکھیں. یہی میں نے اشارہ کیا کہ اس کی مفصل بحث آئے گی، اس کے چند فروق ہیں. ایک فرق جو اساسی ہے وہ یہ کہ وہ خود کلام سے، خود لفظ سے سامنے آتا ہے. عموم آپ نے کہا اکرم کل عالم، تو یہ عام ہے. کیسے عام ہے؟ یہ کل دلالت کر رہا ہے کہ عمومیت مراد ہے، تمام کے تمام علماء. اور نے کہا اعتق رقبتن، رقبے کو آزاد کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اطلاق رکھتا ہے کلام، اطلاق رکھتا ہے. یعنی کیا؟ اطلاق اور عموم کا نتیجہ ہے کہ یہ، یعنی اطلاق رکھتا ہے، یعنی شامل ہے رقبے مومنہ کو بھی اور رقبے کافرہ کو بھی، ٹھیک ہے، غیر مومنہ کو بھی شامل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اطلاق ہے یہ کلمات اور لفظ سامنے نہیں آتا، مقدمات حکمت تمام ہو، مثلا یہ کہ مولا مقام بیان میں ہو، یعنی مختصر اشارہ ہم یوں کر سکتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ بھائی متکلم مقام بیان میں تھا اور اس نے کوئی قرینہ بھی نصب نہیں کیا تقیید وغیرہ پر، ٹھیک ہے. اب اس طرح کے چار پانچ جو مقدمات ہیں، جب ہم احراز کریں گے مقدمات حکمت کو تو ہم کیا نتیجہ لیتے ہیں؟ اطلاق کو. کیونکہ اگر اس کی نظر میں رقب مومنہ مراد تھی اور وہ مقام بیان میں بھی تھے، اور تو اس صورت میں مقید کر سکتے تھے نا اسی وقت، جب مقام بیان میں تھے اور ایک حکم کو کما حقہو بیان کر رہے تھے اور کوئی قید بیان نہیں کی، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بات علل اطلاق ہے، اس کی بات مطلق ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ایسا کوئی مطلق کلام صادر ہو، اب ہم شک کرتے ہیں کہ آیا قید یہاں پر مولا کی جانب سے مقصود ہے، مقید مقصود ہے اس یہ جو کلام صادر ہوا ہے اس سے، یا کوئی حالت خاص مقصود ہے، یا نہیں مطلق ہی مقصود ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایسے شک میں آپ ان شکوک کی پرواہ مت کریں اور وہاں پر اس قاعدے کو جاری کریں کہ اصل کیا ہے؟ اطلاق ہے. بس یہ جو احتمال حالت مخصوص ہو رہی ہے، یہ جو شک جو ہے ایک قید مخصوص کا ہو رہا ہے، اس کو آپ دفع کریں، اس کی طرف متوجہ نہ ہو. اس کی مثال خدا کا دے رہے ہیں کہ مثلا قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ احل اللہ البیع، خدا نے بیع کو حلال کر دیا. اب آپ جب معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو شک لاحق ہو رہا ہے کہ آیا عربی میں سیگا پڑھنا معاملے کا ضروری ہے؟ لین دین کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم خرید و فروش کر رہے ہیں، وہاں پر جو سیگا جاری کریں گے، ہم عربی میں بات کریں، ہم سیگا جاری کریں، یا عربی شرط نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا نے یہی کہا کہ آپ کے لیے بیع حلال ہے، تو یہاں پر اطلاق ہے اس کلام میں، یہ ان تمام حالات کو، تمام قیود کو شامل ہے. اب چونکہ مقام بیان میں تھے اور ظاہراً کوئی دلیل اور کوئی اور کلام اور کوئی اشارہ، کوئی قرینہ بھی بیان نہیں کیا اس بات پر کہ ان کی مراد عربی میں بے کو بیان کرنا، سیگے کو، یہ اس طرح کی کوئی بات بھی نظر نہیں آتی، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر اصل کیا ہوگی؟ اطلاق. بس آپ اگر عربی میں پڑھیں، چاہے بغیر عربی کے معاملہ انجام دیں، دونوں معاملے کیا ہیں، اس آیت کو ان کو شامل ہوگی اور وہاں پر وہ بہ کیا ہے صدق کرے گی. فرماتے ہیں کہ اصالت الاطلاق و موردها ما اذا ورد لفظ المطلق له حالات و قیود. اس کا مورد کہاں پر ہے؟ جہاں پر ایک لفظ وارد ہو جو کہ مطلق ہے، مثال کے طور پہ اعتق رقبتن، یا یہاں پر جسے آیت میں ہے کہ احل اللہ البیع. اب البیع کا جو کلمہ ہے یہاں پر کہا کہ بیع آپ کے لیے حلال ہے، تو یہ البیع کیا ہے؟ مطلق شامل ہے اس بیع کو بھی جہاں پر عربی میں ہو رہی ہو، سیگ عربی کے ساتھ ہو، اس بیع کو بھی جہاں پر سیگ عربی کے ساتھ نہ ہو رہی ہو. فرماتے ہیں کہ لہو حالات و قیود، اس لفظ کے حالات بھی ہیں قیود بھی ہیں. مثلا یہی لفظ بیع ایک مرتبہ معادات کے ساتھ انجام پا رہی ہے، ایک مرتبہ سیگے کے بغیر انجام پا رہی ہے، ایک مرتبہ خود بیتو اور قبل تو اس سیگے کے ساتھ انجام پا رہی ہے، ایک مرتبہ سیگے عربی میں ہے، ایک مرتبہ بغیر عربی کے ہے. ٹھیک ہے، مختلف حالات ہیں، مختلف قیودات ہیں اس لفظ کے لیے. یمکنو ارادتو بعضھا منہ، اب امکان ہے کہ ان حالات اور قیود میں سے بعض مراد ہوں منہ اس لفظ سے. وشک فی ارادت ھذا البعض، اب شک کیا جا رہا ہے ان بعض میں، یعنی مثلا ہم شک کر رہے ہیں کہ شاید مولا کی نظر میں اس اعتق رقبتن میں رقب مومنہ مراد ہو، یہ شک ہو رہا ہے. لے احتمال وجود القید، کیونکہ قید کے وجود کا احتمال موجود ہے. فیقالو، وہاں پر یہ اصل جاری کریں گے اور ہم کہیں گے کہ الاصل الاطلاق کے کلام مطلق ہے. فیکون حجتا علی السامع والمتکلم، اور یہ حجت بنے گا سامع پر متکلم کی ناحیت سے اور متکلم پر سامع کی ناحیت سے، سامع کی طرف سے. کقولہ تعالی احل اللہ البیع، جیسا کہ خداوند متعال کا یہ ارشاد اور قول کہ فرمایا کہ احل اللہ البیع، خدا نے حلال کیا بیع کو. فلو شک مثلا فی البیع، اب شک کیا جائے بیع میں کہ انہ حل یشترط فی صحتہ ان ینشأ بالالف بالفاظ عربیہ، کہ آیا شرط کی گئی ہے اس بیع کی صحت میں کہ اس بیع کو انشاء کیا جائے، انجام دیا جائے الفاظ عربیہ سے، عربی کسی لفظ اور کلمے سے، سیگے سے. جب یہ شک کیا جائے تو فرماتے ہیں کہ فَإِنَّنَا نَتَمَسَّكُ بِأَصَالَةِ اِطْلَاقِ الْبَيْعِ فِي الْآيَةِ، تو یہاں پر ہم آیت میں جو کلمہ بیع استعمال ہوا ہے اس بیع کے اطلاق سے تمسک کریں گے کہ بھائی آیت میں جو کلمہ بیع استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ مطلق ہے، ان تمام حالات اور قیود کو شامل ہے، بس چاہے آپ عربی میں انجام دیں چاہے بغیر عربی کے، دونوں صورتوں میں بیع کیا ہے؟ درست ہے. لِنَفْيِ اعتبار حاضر شرط و تقید بھی، ہم تمسک کریں گے اثرت اطلاق سے کس چیز کے لیے؟ ان اس شرط اور تقید کو، اس لفظ کے لیے تقید اور شرط کے اعتبار کی نفی کے لیے. یعنی ہم کہیں گے کہ یہاں پر نہ تو شرط معتبر ہے اور نہ ہی اس لفظ کے لیے تقید معتبر ہے، نہ ہم اس کو مقید کر سکتے ہیں نہ اس کو کسی شرط سے مشروط کر سکتے ہیں. فَنَحْكُمُ حِينَ اِذٍ بِجَوَازِ الْبَيْعِ بِالْأَلْفَاظِ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، اور پھر نتیجے کے طور پہ ہم یہاں پر یہ حکم لگائیں گے کہ بیع جائز ہے الفاظ سے کہ جو الفاظ کیا ہوں غیر. بس یہ جو ہے اس صورت میں بھی یہ آپ اسارۃ اطلاق جاری کریں گے اور یہی نتیجہ حجت بنے گی دونوں ناحیت سے. اور آخری اصل جو آج کے درس میں ہم پڑھتے ہیں وہ اصالت عدم تقدیر ہے، اور اسی اصالت عدم تقدیر کے ساتھ آغا نے دو اور اصل اندر جو ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو چونکہ وہ بھی اصالت عدم تقدیر ایک اصل عدمی ہے، تو اسی طرح دو اصل اور ہیں، ایک اصالت عدم نقل ہے اور ایک اصالت عدم اشتراک ہے. یہ تینوں اصل جو ہے وہ ایک ہی تقریباً اس ردیف میں ہیں، عدمی ہیں تینوں. اصالت عدم تقدیر یعنی متکلم نے کلام صادر کیا، اب آپ اس کلام میں شک کر رہے ہیں کہ آیا اس کلام میں کوئی کلمہ مقدر ہے، کوئی لفظ مقدر ہے، تقدیر موجود ہے اس کلام میں یا تقدیر نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک نے کہا کہ میں آپ کا رب ہوں، عربی میں کہہ رہا ہے کہ انا ربکم، جیسے اس نے کہا تھا، قرآن نے اس کو بیان کیا واقعی. ہم احتمال دے سکتے ہیں نا کہ شاید اس یہاں پر ایک کلمہ حذف کر دیا ہو اس نے، اور اس نے کہا ہو کہ انا عبد ربکم. ٹھیک ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی کلام ہو جو متکلم سے صادر ہو اور وہاں پر آپ احتمال دے رہے ہوں کہ شاید کوئی چیز مقدر ہو یہاں پر، اور اس جب اس کو اگر اس چیز کو ہم مقدر مانیں گے تو پورے اس کلام کی معنی کیا ہو جائے گی؟ تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ایسے موارد میں قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ کے لیے دلیل نہیں ہے، جب آپ کے لیے کوئی قرینہ نہیں ہے، تو اصل کیا ہے؟ تقدیر نہیں. تو لہذا فرماتے ہیں کہ اصالت عدم تقدیر و موردها ما اذا احتمل التقدیر فی الکلام، اصالت عدم تقدیر اس کا مورد وہاں پر ہے کہ جہاں کلام میں تقدیر محتمل ہو. وليس هناك دلالة على التقدير فالاصل عدمه، اور تقدیر پر کوئی دلالت بھی نہ ہو تو قاعدہ اور اصل کیا ہے؟ عدم تقدیر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وَيُلْحَقُ بِأَصَالَتِ عَدَمِ تَقْدِيرِ أَصَالَتُ عَدَمِ النَّقْلِ وَأَصَالَتُ عَدَمِ الْاِشْتِرَاقِ. فرماتے ہیں کہ اسی اصل کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے اصالت عدم نقل کو اور اصالت عدم اشتراک. اصالت عدم نقل اور اصالت عدم اشتراک یعنی اس طرح کے, چونکہ دونوں ایک وجہ اشتراک رکھتے ہیں, اصالت عدم نقل میں اور عدم اشتراک میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اہتمام اور شک ہونے لگتا ہے کہ یہ جو کلمہ شارع کے یا متکلم کے کلام میں آیا ہے اس کی وہ پہلے والی معنی مقصود ہے یا دوسری معنی مقصود ہے. یہ نقل ہوا ہے یعنی احتمال دے رہے ہیں کہ آیا یہ نقل ہوا ہے دوسری معنی کی طرف یا یہ اصالت عدم نقل کے عنوان سے شک یوں ہوتا ہے کہ آیا یہ کلمہ نقل ہوا ہے ایک دوسری معنی کی طرف جس کو ہم احتمال دے رہے ہوتے ہیں اور وہی معنی مقصود ہو متکلم کی اس لفظ سے. اور اصالت عدم اشتراک میں کیا ہوتا ہے؟ شک یوں ہوتا ہے, احتمال یوں ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ صادر ہوا ہے اس سے آیا بلا معنی مراد ہے یا وہ دوسری معنی, کیونکہ شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ لفظ ان دونوں معنوں میں وضع ہوا ہو, مشترک لفظی ہو. مثال کے طور پہ جیسے خود لفظ وجوب ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لفظ وجوب اگر جب بھی سیگا امر استعمال ہوتا ہے تو لغت میں اور عرف اقلاع میں فرض کرتے ہیں کہ یہ معنی وجوب میں استعمال ہوتا ہے. اب ہمیں شک ہوتا ہے کہ جب یہ صادر ہوا تو کیا یہاں پر متکلم کی مراد وہی معنی ہے جس میں یہ استعمال ہوتا ہے, جو عرف اور لغت میں ہے, جو کہ وجوب ہے, وہی معنی مقصود ہے, یا یہ کلمہ یہ سیگے امر منقول ہوا ہے, نقل ہوا ہے اس سے ندب کی طرف. یہ احتمال دے رہے ہوتے ہیں کہ آیا وہی معنی مقصود ہے جو اس کی ہے یا اس کو نقل کیا گیا ہے دوسری معنی کی طرف ندب, اور یہ وہ معنی جو دوسری ہے وہ مقصود ہے. عدم اشتراک میں کس طرح؟ مثال یہ ہوتی ہے کہ یہی سیگے امر کو آپ لے لیں کہ وہاں پر جب سیگے امر استعمال ہوا تو ہمیشہ کلاک ہوتا ہے کہ آیا یہ مشترک لفظی ہے وجوب اور ندب میں, اشتراک لفظی جو ہے یہاں پر مد نظر ہے, یا یہ مشترک لفظی نہیں ہے ان دو معنوں میں بلکہ ایک ہی اس کی معنی ہے جو کہ وجوب ہے. ٹھیک ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں موارد میں ہم کیا کرتے ہیں, قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ کو شک لاحق ہو کہ یہ معنی دوسری میں نقل ہوا ہے اور آپ کے پاس دلیل القرینہ بھی نہ ہو, نقل ثابت بھی نہ ہو, تو آپ وہاں قاعدہ جاری کریں گے. اصل کیا ہے؟ عدم نقل ہے, تو آپ دوسری معنی کو مراد نہیں لیں گے, وہی معنی مراد لیں گے جو پہلے اس کی معنی ہے. اب اگر اصالت عدم اشتراک میں جب آپ کو شک اور احتمال لاحق ہو کہ کیا اس لفظ کی یہ لفظ جو ہے آیا مشترک ہے اس وجوب کے ساتھ ندب میں بھی اشتراک لفظی کے عنوان سے یا نہیں, فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی اگر آپ کو ایسا احتمال ہو تو قاعدہ کیا ہے؟ یہ وہاں پر جہاں نقل اور اشتراک ثابت نہ ہو, اگر ثابت ہو جائے تو مسئلہ الگ ہے, اگر ثابت نہ ہو تو قاعدہ یہ جاری ہوگا کہ اصل کیا ہے؟ عدم نقل ہے, اور اصل کیا ہے؟ عدم اشتراک. کیونکہ اگر ثابت ہو جائے آپ کے لیے کہ یہاں پر نقل ہے تو وہاں آپ کے لیے یہ قاعدہ یہ اصالت جاری نہیں ہوگی, بلکہ آپ مجبور ہیں کہ اس لفظ کو حمل کریں اس معنی دوم پر. مثال کے طور پہ ہمیں پتا ہے کہ لسان شارع میں کلمہ صلات منقول ہوا ہے اپنی اس دعا سے ارکان مخصوصہ نماز کی طرف, لفظ صلات کی اب جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. یہ کہاں؟ لسان شارع میں, کیونکہ شارع نے اس کو نقل کر دیا تھا. اب جب نقل ثابت ہو جائے تو یہاں ہم یہ اثرات عدم نقل جاری نہیں کر سکتے, بلکہ جب بھی یہ لفظ صادر ہوگا اس کو حمل کریں گے اس معنی دوم پر. اسی طرح اگر اشتراک ثابت ہو جائے کہ مثلا یہ سیگے امر ندب اور وجوب دونوں میں مشترک لفظی ہے, اب اگر سیگے امر صادر ہو رہا ہے تو اشتراک کیونکہ ہمارے پاس ثابت ہے اشتراک لفظی, تو یہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اصل کیا ہے؟ عدم اشتراک ہے, بس مراد وجوب ہے, نہیں, بلکہ یہاں پر کلام کیا ہو جائے گا؟ مجمل ہو جائے گا اگر متکلم نے قرینہ نصب نہ کیا ہو. کیا مثلا اس نے کہا کہ وہ جو لفظ تھا جو کہ مشترک دو معنوں میں ہے, اس نے کہا رائے تو آئے نا, ٹھیک ہے, کیا پتا کہ اس کی مراد کیا ہے اس لفظ سے. اگر اشتراک ثابت ہو تو, اگر اشتراک مجمل ہو جائے گا, اگر اشتراک ثابت ہے دو معنوں میں تو یہاں پر اس نے قرینہ بھی نصب نہیں کیا کہ اس کا مراد کیا ہے. تو یا ایک تو ہم اصالت اشتراک جاری اصالت عدم اشتراک جاری نہیں کر سکتے, اور دوسری بات یہ کہ خود کلام بھی کیا ہو جائے گا؟ مجمل ہو جائے گا. تو تو لہٰذا آغا فرماتے ہیں کہ وَيُلْحَقُ بِعَصَالَتِ عَدَمِ تقدیر، اسی اصالت عدم تقدیر سے ملحق کیا گیا ہے اصالت عدم ناقل کو اور اصالت عدم اشتراک کو، کیونکہ یہ تینوں ایک ہی ردیف میں تینوں عدمی اصل ہیں. اس لیے موردہما، ان دو اصالت عدم تقدیر، اصالت عدم ناقل اور اصالت عدم اشتراک کا جو مورد ہے کہاں پر ہے؟ ما اذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ، ایک ایسا مورد ہے، ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر احتمال ہو دوسری معنی کا، جو جس کے لیے یہ لفظ کیا ہو، وضع کیا گیا ہو. فَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِحْتِمَالُ، اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب یہ مورد ہے کہاں پر کہ ایک دوسری، یعنی دونوں کا، دونوں اثرات کا نقطہ اشتراک یہ ہوا کہ ایک دوسری معنی مد نظر ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ شاید وضع کیا گیا ہو اس دوسری معنی کے لیے، وہ بھی اس کی موضوع لہو ہو. لیکن یہاں پر دو احتمال ہیں، دو صورتیں ہیں. فَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِحْتِمَالُ مَعَ فَرْضِ حَجْرِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمَنْقُولِ فَالْأَصْلُ عَدَمُ النَّقْلِ، اگر وہاں پر اس احتمال کے ساتھ ساتھ جو پہلی اس لفظ کی معنی ہے وہ محجور فرض ہو، یعنی جس طرح کے یعنی یوں کہیں کہ اصل وہ معنی اول جو ہے احتمال ایسے ہو رہا ہے کہ آیا اس لفظ کا دوسرا معنی ہے، اور کہ یہ لفظ اس دوسری معنی کے لیے وضع ہوا ہو، اور وہ پہلی معنی سے کیا ہو گیا ہو، بالکل ترک کیا گیا اس لفظ کو، پہلی معنی سے اس پہلی معنی کو اس لفظ سے ختم کر دیا گیا ہو، بالکل وہ محجور ہو چکا ہو لفظ اس معنی سے. اس فرض کے ساتھ اگر آپ نے یہ احتمال کہ شاید معنی دوم مراد ہو اس لفظ کی، اور اس فرض کے ساتھ کہ وہ معنی اول کیا ہے، بالکل متروک اور محجور ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر هو المسمى بالمنقول یہ وہ مورد ہے کہ جس کو منقول کہا جاتا ہے، یعنی اگر لفظ اسی طریقے سے نقل ہو جائے کہ پہلی معنی اس سے ختم ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، علم منطق نہ پڑھا ہے کہ علم منطق میں ہم نے اس کو کیا کہا تھا کہ یہ کیا ہے، منقول ہے. منقول اسے کہتے ہیں کہ جو پہلی معنی سے دور ہو جائے اور دوسری معنی میں استعمال ہونے لگے اور پہلی معنی بالکل کیا ہو جائے، محجور ہو جائے، تو اس کو منقول کہتے ہیں. لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہول مسمہ بالمنقول، کہ یہ جو ہم نے فرض کیا ہے یہاں پر، یہ کون سا فرض ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، منقول کہا جاتا ہے. اگر ایسا مورد ہو، ایسا احتمال ہو کہ آپ دوسری معنی کا احتمال کرتے ہوں اور اس فرض حجر معنی اول کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ فرض اصل کیا ہوگا، عدم النقل. اس طرح کے احتمال میں آپ قاعدہ جاری کریں گے اصل کیا ہے، عدم نقل ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ کو احتمال ہو رہا ہے آپ کے لیے نقل.
نقل کیا یعنی صلات اپنے اصلی معنی میں، یا
ہاں یعنی وہ لفظ اپنے اصلی معنی میں ہے،
دعا کے معنی میں،
جس معنی میں جو بھی لفظ ہو، جس صلات کے مثلا، اگر آپ کے لیے ثابت نہ ہو کہ صلات کی معنی آیا دعا سے منتقل، یعنی نقل ہو کر کوئی اور معنی ہو چکی ہے صلات کے لیے، یہ احتمال دے رہے ہیں آپ، لیکن ثابت نقل آپ کے لیے نہیں ہے، فقط احتمال دے رہے ہیں. اور احتمال کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ فرض کر رہے ہیں کہ اگر یہ نقل ہوا ہے تو اس طریقے سے کہ پہلی معنی متروک ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک اس لفظ کو آپ منقول کے عنوان سے احتمال دے رہے ہیں کہ شاید یہ لفظ منقول ہو یہاں پر. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو احتمال منقول ہو ایک لفظ کے لیے، تو آپ وہاں پر اصل کیا جاری کریں گے، عدم نقل. البتہ جب آپ کے لیے نقل ثابت،
یہ آپ ثابت بھی ہے کہ پرانا معنی جو ہے محجور ہو چکا ہے،
فرض کرتے ہیں ہم، فرض کرتے ہیں،
فرض نہیں میرے لیے ثابت ہے کہ پرانا معنی فرض ہے،
نہیں اگر آپ کے لیے ثابت ہے تو پھر آپ کے لیے نقل ثابت ہے. ہم مرحلہ وہاں پر ہے جہاں نقل ثابت نہیں ہے،
منقول ثابت ہے میرے لیے.
نہیں نہیں نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فرض کے ساتھ کہ پہلی معنی محجور ہو چکی ہو، هو المسمى، کہ یہی وہ فرض ہے کہ جس کو ہم دوسرے الفاظ میں منقول کہتے ہیں. اب آپ منقول کہیں یا یوں کہیں کہ معنی اول کیا ہو چکی ہے، محجور ہو چکی ہے، دو الگ جو ہے جو وہ ہیں الفاظ ہیں، یا کہیں کہ پہلی معنی محجور ہو چکی ہے، یا کہیں کہ وہ کیا ہے، منقول ہے، دونوں ایک ہی باتیں ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ احتمال اگر آپ کو، کیونکہ یہ جو ہم احتمال دے رہے ہیں نا دوسری معنی کا، یہاں پر دو صورتیں ہیں، اس لیے آگے یہ دو صورتیں مطرح کر رہے ہیں. اس احتمال کے ساتھ یا تو آپ پہلی معنی سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ پہلی معنی اب نہیں رہی، یا یہ آپ احتمال یوں دے رہے ہیں کہ نہیں دوسری معنی، آپ جب اس دوسری معنی کا احتمال دے رہے ہیں تو آپ کا فرض یہ ہے کہ پہلی معنی بھی ہے، پہلی معنی متروک تو یہ کہاں پر ہوتا ہے، یہ اشتراک میں ہوتا ہے. جہاں ایک لفظ مشترک ہو دو معنی میں تو وہاں پر دونوں معنی بالفعل باقی ہوتی ہیں، وہ لفظ دونوں معنوں میں وضع ہوتا ہے اس طریقے سے کہ اس کی ایک معنی ختم نہیں ہوتی، بلکہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اب اس سے مراد کیا ہے، ورنہ اس کی ہر دو معنی اس لفظ کی ہی معنی حساب ہوتی ہیں. تو لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا اس دوسری معنی کے احتمال کے ساتھ فرض یہ ہو کہ پہلی معنی متروک اور محجور ہو چکی ہے جس کو ہم منقول کہتے ہیں، تو یہاں پر قاعدہ کیا ہوگا؟ عدم نفی. وانکان ما عدم هذا الفرض، اگر انکان یعنی یہ احتمال، ضمیر جا رہی ہے احتمال کی طرف، اگر یہ احتمال ہو کس کے ساتھ؟ ما عدم هذا الفرض، اس فرض کے عدم کے ساتھ، یعنی آپ محجور ہونے کا احتمال فرض نہیں کر رہے، فرض یہ کر رہے ہیں کہ وہ معنی پہلی بھی باقی ہے اور دوسری معنی کا احتمال بھی دے رہے ہیں. وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُشْتَرَكِ، کس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مشترک میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ پہلی معنی بھی محفوظ ہوتی ہے اور دوسری معنی بھی ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِشْتِرَاكِ، اگر آپ ایسا کوئی احتمال دے رہے ہوں کہ ایک لفظ متکلم کی زبان سے صادر ہوا اور آپ کو احتمال اشتراک ہو، دوسرے الفاظ ہم یوں کہیں احتمال اشتراک ہو، یعنی کیا؟ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید ایک اس معنی کے ساتھ اس کی دوسری معنی بھی مد نظر ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ اصل عدم اشتراک ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس اصالت عدم نقل اور عدم اشتراک جاری کرنے کی صورت میں نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا عَلَىٰ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ، کہ پھر اس صورت میں ان دونوں اصالتوں میں لفظ کو حمل کیا جائے گا معنی اول کے ارادے پر. ما لم یثبت النقل والاشتراک، اگر آپ کے لیے نقل اور اشتراک ثابت نہیں ہے تو ہم یہ اصالت دونوں اصالت جاری کر کے نتیجہ کیا لیں گے؟ کہ بس وہی معنی اول ہی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اما اذا ثبت النقل، اگر نقل ثابت ہو جائے تو فانه یحمل علی المعنی الثانی، پھر وہاں پر آپ اصالت عدم نقل جاری نہیں کر سکتے کہ آپ اس معنی اول پہ حمل کریں، بلکہ آپ وہاں پر اس لفظ کو حمل کریں گے معنی ثانی پر. وَإِذَا ثَبَتَ الْإِشْتِرَاكُ، اب اگر اشتراک ثابت ہو تو فَإِنَّ الْلَفْظَ يَبْقَى مُجْمَلًا لَا يَتَعَيَّنُ فِي أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي كُلِّ مُشْتَرَكٍ. فرماتے ہیں کہ اگر اشتراک ثابت ہو تو وہاں پر وہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ مجمل باقی رہے گا، ان دو معنیوں میں سے کسی ایک بھی معنی میں وہ لفظ متعین نہیں ہوگا. نہ تو لفظ امر وجوب میں متعین کر سکیں گے آپ، نہ اس کو متعین کر سکیں گے اس میں معنی ندب میں استحبابی میں، مگر کس چیز کے ذریعے؟ بے قرینتن، مگر قرینے سے. اگر آپ نے یہ لفظ مشترک جاری کیا اور کوئی قرینہ نصب کیا تو آپ اس قرینے کے ذریعے اس لفظ کے لیے اس کی مشترک معنیوں میں سے کسی ایک معنی کو کیا کریں گے؟ معین کریں گے. علی القاعدۃ المعروفۃ فی کل مشترک، اس قاعدے کی بنیاد پر کہ جو ہر مشترک میں معروف ہے، کہ جس قاعدے کے اعتبار سے ہم اس مطلب کو وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی ایک لفظ مشترک جاری ہو متکلم کی زبان سے تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس لفظ کے ساتھ ایک قرینے کو نصب کرے تاکہ معلوم ہو کہ اس شخص کا اس لفظ سے مراد کون سی معنی ہے. کیونکہ اگر وہ قرینہ نصب نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ کلام مجمل ہو جائے گا. صلی اللہ علی رسول الکریم.